ایک صلوات سب مل کر بلند ہو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، بڑا اہم موضوع اور اس موضوع کے حوالے سے متعدد، یعنی جن کو سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں کہا جا سکتا ہے، کتابیں لکھی جا چکی اور لاکھوں مرتبہ اس موضوعات کو ممبر اور زیر ممبر، محافل و مجالس میں اور ان کے علاوہ بحث و مباحثے کی شکل میں جاری ہے موضوع گفتگو، چونکہ ایسا ہے جو انسانوں کی زندگی اور عالم اسلام میں رونما ہونے والے ان تمام مسائل سے اس کا بنیادی تعلق ہے. جیسا کہ ملل و نحل میں شہرستانی نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ عالم اسلام میں سب سے پہلا مسئلہ مسئلہ امامت ہے. امامت یعنی امت کی رہبری. مکتب آل محمد کا یہ عقیدہ ہے، یہ نقطہ نظر ہے، یہ نظریہ ہے کہ انسان کی ہدایت کی ذمہ داری خدا کی ہے، لہذا ہادی بنانا اس کا کام ہے. وہ انسان کو انسان سے بہتر جانتا ہے. انسان اپنی وہ صلاحیتیں یا وہ نقائص و عائب جو خود نہیں جانتا، اللہ اسے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. لہذا انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری بھی اس کے ذمہ ہے جو انسان کا خالق ہے. جس طرح خلق کرنا اس کا کام ہے، اس طرح اس کی صفات میں سے صفات خالق کے ساتھ ساتھ صفت رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو تربیت کرے۔ تربیت کیا ہے؟ کہ جس شے کا جو نقطۂ کمال ہے اسے اس تک پہنچائے۔ چونکہ وہ اس کائنات کا رب ہے، لہذا اللہ کی ربوبیت تکوینی اور تشریح دو حالتوں میں ہے۔ اللہ کائنات کی بعض مخلوقات کی تربیت بلا واسطہ کرتا ہے، جسے تکوینی کہا جاتا ہے۔ مثلا کائنات کی دوسری مخلوق اپنے خلق ہونے سے لے کر وہ نقطۂ کمال تک اللہ کے نظام کے تابع ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار، اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اس مخلوقات میں انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے خلق کرنے کے بعد اختیار عطا کیا ہے، لہذا انسان کی ہدایت کے لیے وہ جو اختیار انسان ہے اسی کے تحت نظام دیا، اور ہم سب کو مجبور نہیں کیا کہ اس نظام کو ماننے پہ مجبور ہو۔ تکویناً ہمیں تشریعاً یہ کہا کہ اگر کمال چاہتے ہو تو راہ کمال یہ ہے، لہذا خداوند متعال نے عالم تشریع میں ایک دین دیا، لیکن دین کو پہنچانے والا دین سے پہلے بھیجا، یعنی اس کتاب کو اس نبی پر بھیجا، اس نبی کو کتاب پر نہیں بھیجا۔ کوئی نبی کتاب کے بعد نہیں آیا، ہر نبی کتاب سے پہلے آیا۔ علامہ نقن کا مشہور جملہ ہے، فرماتے ہیں انزال کتاب ہے، کتاب نازل ہوئی، تو جس چیز نازل ہوتی ہے اس کے لیے ایک محل چاہیے، وہ ظرف چاہیے جس میں نازل ہو سکے۔ وہ ظرف اللہ نے قلب رسول کو بنایا، قلب نبی کو بنایا۔ اب اللہ پہاڑوں پر بھی وہ اتار سکتا تھا، نہیں اتارا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے دونوں میں کس کی اہمیت کتنی ہے۔ نہیں، توجہ نہیں کی، کتاب بعد میں آئی، معلم پہلے آیا۔ وہ معلم کو پہلے بھیج کر یہی بتایا کہ اگر تعلیم ہو، پیام ہو، پیام بر نہ ہو، تو پیام میں ہر کوئی اپنی مرضی کی چیزیں داخل کر دے۔ چونکہ بھیجنے والا وہ تھا اور اسے پتا ہے انسانی سرشت میں کیا ہے، یہ انسان صرف روح کا مجموعہ نہیں ہے، روح نہیں رکھتا، یہ روح اور نفس دونوں کی مجموعے کا نام ہے، اور اس کی خواہشات نفسانی، اور اس کے لیے اس کا امتحان کے طور پر وہ وجود شیطان، اور شیطان اللہ کے حضور کہہ کے چلا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اکثریت کو گمراہ کروں گا، وہ کہہ کے چلا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب وہ کہہ کے چلا ہے اور اللہ نے اسے مہلت بھی دی ہے، یہ کوئی روایت نہیں، یہ آیات ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تجھے یوم یبعثون، یعنی قیامت تک مہلت ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں، یہ آیت قرآن مجید میں ہے، اور اللہ نے اس دشمن کو قیامت تک مہلت دی۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس مہلت کے ذریعے، اس وجود شیطان کے ذریعے ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یعنی ہمارے کمال میں یہ شیطان کا وجود مؤثر ہے۔ وہ شعر اگر درست پڑھوں کہ تندی یہ باد مخالف سے عقاب، عقاب وہ جو عقاب ہے جو اڑنے والا ہے، اسے اس مخالف ہوا سے گھبرانا، چونکہ اسی کی وجہ سے تو وہ اڑ رہا ہے۔ اب وجود شیطان، وہ عرفا اور وہ علماء کہتے ہیں اس جہان میں جب دیکھا جائے تو اس کا وجود چونکہ ہمارے لیے سبب کمال بن رہا ہے، لہذا جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اس وجود شیطان کو شر نہیں سمجھتے، اس کے لیے وہ وجود شر ہے، آپ کے لیے وہ سبب خیر بن جاتا ہے، چونکہ آپ کے کمال تک پہنچنے کا اس میں بھی وہ سبب بن جاتا ہے۔ لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس کے لیے موقع اور محل، اور انسان کی ذہنی فکری وہ جو ظرفیت، اس کے لیے بھی ایک الگ ماحول چاہیے۔ لیکن توجہ فرمائیں، یہ بات تو قرآن نے کہی نا کہ وہ کہہ کے چلا دربار الہی سے، میں گمراہ کروں گا، اغوا کروں گا۔ اگر جوادی عاملی فرماتی ہیں قرآن نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، شیطان کیا کرتا ہے، وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ، اس نے کہا میں یرغمال بنا لیتا ہوں انسان، اور عجیب ہے کہتا ہے اکثریت کو گمراہ کروں گا، اللہ کے بعد کیا ہے؟ وہ جو اللہ سے پہلے ہے اس کی نفی ہے، قرآن کی نظر میں نفی ہے، خود کہہ رہا ہے میں گمراہ کروں گا سب کو اللہ، یعنی کیا معنی؟ یعنی میں گمراہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ میں گمراہ نہیں کرنا چاہتا، میں گمراہ نہیں کر سکتا، الا کن کو؟ عباد کا، جو تیرے بندے ہیں، کون ہے؟ منہم المخلصین، تیرے وہ بندے جنہیں تو نے مخلص بنا کے بھیجا ہے۔ مخلص کا کیا معنی؟ خالصا سے نکلا ہے نا، اب اردو میں کہہ رہا ہوں، یعنی شیطان اللہ کے حضور یہ کہہ رہا ہے خدایا سب کو گمراہ کر لوں گا لیکن ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، کن کو؟ جو تیرے خالص بندے ہیں۔ بھائی شیطان سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، خدا کے حضور یہ اقرار کر رہا ہے کہ کچھ تیرے ایسے بندے ہیں جن پہ جتنا زور لگاؤں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، تو جو شیطان کی گمراہی میں نہیں آ رہے، شیطان انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، اگر شیطان کو پتا ہے کچھ ایسے ہیں، اگر شیطان کو پتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو میرے گمراہی میں نہیں آئیں گے، عزیزو سب سے بڑا اللہ کا دشمن شیطان ہے، لیکن وہ بھی کچھ لوگوں کی عصمت کا قائل ہے، وہ بھی یہ مان رہا ہے کہ قیامت تک کچھ ایسے ہیں جنہیں گمراہ کرنا بھی چاہوں تو کر نہیں سکتا، کچھ لوگ تو شیطان سے بھی آگے نکل گئے، وہ کہتے ہیں ہم کسی کو معصوم مانتے ہی نہیں ہیں، معصوم مانتے ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں گمراہ نہیں کر سکتا، کن کو؟ مخلص۔ یہ دو لفظ لام کے نیچے اگر زیر آپ کے الفاظ میں زیر ہو، کسرہ ہو، تو معنی الگ ہے، مخلص، اور اگر زبر ہے یا فتح مخلص، تو اس کا معنی الگ ہے، مخلص اور ہے، مخلص اور ہے، مخلص وہ ہے جو اپنے آپ کو خالص کر رہا ہے، راہ اخلاص میں ہے، مخلص وہ ہے جسے اس نے خالص بنا کے بھیجا ہے۔ وہ جو ادھر سے خالص ہو کے آیا، جو ادھر سے خالص ہو کے آیا وہ کون ہے، اور جو ادھر سے خالص ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ بس توجہ فرمائیں عزیزو، جو مخلص یعنی خالص بن رہا ہے وہ ہم ہیں، اور جو ادھر سے خالص بن کے آیا وہ معصوم ہے، اسی لیے تو ہم امام مانتے ہی اسے ہیں جو یہاں آ کے خالص نہ ہو۔ چونکہ وہ جانتا ہے میں آئندہ کیا بنوں گا، کل میں کیا ہو جاؤں گا مجھے بھی پتا نہیں، آپ کو بھی پتا نہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ میں کل کیا ہوں، تو جسے آئندہ کا پتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ نے ان کرداروں کو تمہارے سامنے پیش کر کے بتایا خالص کتنے ہیں، کتنے خالص، میری بات ضائع نہ ہو، کتنے خالص، تمہارا خلوص یہ ہے، اخلاص یہ ہے، اللہ کے لیے ہی بندگی کرو، لیکن پھر بھی وہ جذبائے حصول ثواب اس سے باہر نہیں آ سکتے، یا جنت کے لیے کرو گے یا جہنم کے خوف سے کرو گے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست آتے ہیں، آپ اپنی بندگی کو جہاں بھی لے جائیں لیکن وہ حصول ثواب کے دائرے سے نکل نہیں سکتے، یا جنت کے شوق میں کرو گے یا جہنم کے خوف میں کرو گے، آؤ جو ادھر سے آئے وہ کیا کہتا ہے، کے شوق میں تو تب کروں جب جنت نہ ملی ہو جس کے بچوں کو تو نے سردار بنا دیا ہے. وہ شوق اس شہر کا کیا کرے جس کے بچوں کو سردار بنانے کے بعد تو نے اس کے مقام کا بھی اعلان کر دیا. پڑھ چکا ہوں کہ اس کے بچوں کی سرداری کے اعلان پر سرکار نے ختم نہیں کی حدیث. آگے بھی ہے نا, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنت کے جوانوں کے, یہ تو حسنین کا مقام ہے. اور آگے کیا ہے, ابوہما افضل منہما, ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے, ان سے بھی افضل ہے, ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے, برابر نہیں. وہ بیٹے سردار کس کے؟ جنت کے. تو جنت سے اوپر کیا ہے؟ وہ یہ تھوڑے کہا جا رہا ہے کہ حسنین بھی سردار اور علی بھی سردار, اگر ہو جائے تو برابر ہے, افضل نہیں. سرکار فرما رہے ہیں افضل ہیں, باپ افضل ہے بیٹوں کی سرداری سے بھی, بیٹوں سے افضل مطلقاً نہیں کہا, اس پہلو میں کہا. وہ تو افضلیت ہے, کہا بیٹے سردار ہیں اور باپ ان سے بھی افضل. تو وہ سرداری جنت سے اوپر کیا ہے جو علی کے پاس ہے؟ ہم تو جنت سے اوپر کچھ سوچتے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ میرے رسول نے بتایا, یا علی انت تقسیم النار والجنہ, قاسم کہتے ہیں. قاسم جنت ہے علی. اب توجہ فرمائیں, یہ میرا مولا کہہ رہے ہیں کہ میں تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا, جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. کیوں کرتا ہوں؟ بل وجدتک اہلن للعبادت, تو اہل ہے, تو اہل ہے, اہل تو لائق ہے, تو اس لائق ہے. یہ اللہ کی اہلیت کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. توجہ فرمائی, وہ کس اہل ہے یہ کون سمجھے جسے اس نے اس اہل بنایا ہے؟ وہ کس اہل ہے؟ تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو بندگی کے اہل ہے. یعنی علی بتا رہے ہیں کہ بندگی کے لیے کسی اور علت کی, سبب کی, لالچ کی, حرص کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی, اگر کسی کو پتا چل جائے کہ وہ کیا ہے اور میں کیا ہوں, اگر کسی کو اس کی اہلیت کا پتا چل جائے تو وہ جنت کے لیے نہیں جھکے گا, بلکہ یہ جو جذبہ بندگی ہے, جب اس جذبہ بندگی کو عملی نمونہ دینا چاہتا ہے تو وہ پوری کائنات میں کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ جس کے سامنے وہ جھکے. کہتا ہے بس تو ہے جس کے سامنے علی جھک رہا. کیا بس تو ہے جس کے سامنے میں جھک رہا ہوں, میں علی. اب آگے جوادی عاملی کا ہی جملہ ہے, کہتے ہیں ائمہ کے اس جملے کی قدر و منزلت سمجھنے کے لیے وہ مقدمات سمجھنے چاہیے. کون سے؟ کہتے ہیں انسان حصول ثواب کے جذبے سے اوپر نہیں جاتا, لیکن یہ ہے امام کی نماز, یہ ہے امام کی بندگی. نہیں, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, امام اپنی ذات میں بھی امام ہے, اپنے صفات میں بھی امام ہے. آج باتیں مشکل ہو رہی ہیں اس لیے توجہ فرمائیں گے. امام اپنی ذات میں بھی امام ہے, صفات میں بھی امام ہے. صفات میں امام ہے کیا معنی؟ اس کے جتنے صفات ہیں نا, وہ ان صفات میں امام ہے. اب ذرا بات کھول دوں جن دوستوں تک نہیں پہنچی, وہ صفات میں بھی امام ہے, یعنی اس کا علم علوم کا امام ہے, اس کا علم علوم کا امام ہے, اس کا صبر صبروں کا امام ہے. توجہ فرمائے, اس کا علم علوم کا امام ہے, صبر صبروں کا امام ہے, اس کا جہاد جہادوں کا امام ہے. ایسی تو رسول نے نہیں کہا کہ ایک ضربت علی کی, سکلین کی بندگی سے افضل ہیں. تو یہ افضل کیسے بن رہی ہے؟ افضل کیسے بن رہی ہے؟ ضربت میں خصوصیت نہیں, ظالم میں خصوصیت ہے. بھئی ضربت میں کیا خصوصیت؟ وہ تو لوہے کی تلوار ہے, تلوار میں خصوصیت نہیں ہے, تلوار چلانے والا علی ہے. وہ تلوار چلانے والا جب امام ہو, نہیں جملہ بدل دیتا ہوں, جب تلوار چلانے والا علی ہو تو علی کی تلوار چلانا بھی علی ہے. وہ تلوار چلانے والا چونکہ علی ہے تو اس کی تلوار بھی علی ہے, یعنی اس کی ضربت بھی علی ہے. وہ ضارب سے ضربت کا پتہ چلتا ہے. عزیزو اس کی عبادت عبادتوں کی امام ہے, اس کا جہاد جہادوں کا امام ہے, وہ ذات و صفات ہر ایک میں امام ہے. کیا مانا؟ یعنی اب اس سے آگے کوئی نہیں, سب اس سے پیچھے ہیں. وہ سب کے لیے امام ہے, اب اس سے آگے وہ ہے. چونکہ اگر اس کے اور اس کے درمیان کوئی آ جائے تو وہ امام ہے, یہ نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. امام کو عربی میں دوسرا معنی جو کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے دلیل. دلیل کہتے ہی اسے ہے جو آپ کی رہنمائی کرے, جو آپ کو کسی جگہ تک پہنچائے, اور امام وہ ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے. پتا چلا تشیعوں میں امامت اور امام کوئی عام منصب نہیں جسے ہر کوئی بنا لے اور ہر کوئی بن جائے. یہ امامت معصوم, یہ امامت منصب الہی ہے, منصب الہی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا, اس منصب الہی میں ترتیب ہماری واضح ہے, وہ نبوت, وہ رسالت, وہ امامت. اب سوال ہوتا ہے, اور اس سوال کو پھر اسی شخصیت کا نام لے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ترتیب بحث میں وہ موضوع گفتگو واضح نہیں کرتے. تو بعض اوقات جو جواب دیتے ہیں وہ شافی اور وافی نہیں ہوتا. کون سا جواب؟ ہم کہتے ہیں بعد از نبی امام کون ہے؟ امامت بعد از نبوت نہیں, امامت مع نبوہ ہے. پیغمبر کے بعد نبی امام کون ہے یہ سوال نہیں ہے. بھئی نبوت, رسالت اور امامت ساتھ ساتھ چلی ہیں, یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے, قرآنی عقیدہ ہے, قرآنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا, اللہ نے بنایا, وہ سارا موضوع آپ کے ذہن میں ہے اور ماشاءاللہ یہ ممبروں سے بیان ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جب امامت ابراہیم کا اعلان کیا تو کب کیا؟ تمام علماء نے, وہ علامہ فخر الدین رازی نے بھی قبول کیا, قبول کیا. تمام وہ ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد نہ نکل سکے تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی جب امامت کا اعلان ہو رہا ہے تو نبی تھے, رسول تھے, امامت بعد میں ملی. اب اس جگہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. عزیزو ایک ہوتی ہے ارتقاء, ایک ہوتا ہے تنزل. ایک بلندی کی طرف جانا, ایک بلندی سے نیچے آنا. وہ نیچے آنا تنزل ہے نا, اوپر جانا ارتقاء ہے. خدا کمال ہے نا, ٹھیک ہے. عام عقل مند انسان جب کسی کو ترقی دینا چاہتا ہے, اعزاز دینا چاہتا ہے, تو بڑا منصب بعد میں دیتا ہے, چھوٹا نہیں دیتا. ایسے ہی ہے نا, تو نبوت تو دے دی, رسالت دے دی, اور ابھی امامت خدا دے رہے. ترتیب میں دیکھ لو, چاہے سب پڑھ لیں, جو ترتیب میں نبوت ہے, پھر رسالت ہے, پھر امامت ہے. تو اب اللہ کے ہاں تو کوئی سوچ نہیں نہ سکتا کہ اللہ نے ابراہیم کو اس کے مرتبے سے نیچے گرا دیا. اور پھر عجیب بات ہے, اگر یہ مرتبہ اس مرتبوں سے کم ہے تو نبوت دینے کے بعد اعلان نہیں کیا, امتحان لیا. رسالت کے بعد اعلان نہیں کیا, امتحان لیا. لیکن امامت دینے سے پہلے کہا میں نے امتحان لے کر پھر یہ منصب دیا. ایسے ہی ہے نا بھائی, نبوت حضرت ابراہیم کو ملی, رسالت ملی, اور امتحان کا اعلان نہیں. اور وہ امامت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے واذ ابتلا ابراہیم. اور عجیب بات ہے, واذ یہی ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے یاد کراؤ اپنے حبیب کو, امت کو. تو یہ آیت یاد کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کا امت سے کوئی تعلق ہی نہیں، میری بات نہیں پہنچ رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے سید الانبیاء سے، چونکہ یہ آیت کی شکل میں ہم تک پہنچانا، قصہ تو حضرت ابراہیم کے دور کا اور ہزاروں سال پہلے، مبالغہ نہ کروں، پیغمبر کے آنے سے ہزاروں سال پہلے آئے ہیں نا بھائی، 550 سال کا تو صرف حضرت عیسیٰ اور سرکار دو عالم کا فاصلہ ہے، ایسا ہی ہے نا، تو ان سے پہلے حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ اور وہ بنی اسرائیل کے نبی، اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم، ایسا ہی ہے نا، تو ہزاروں سال کا فاصلہ تو کہہ سکتے ہو، چلو ہزاروں نہ کہو، ہزار کا تو ہے نا، تو 1000-1500 سال بعد اللہ آیت کی شکل میں پیغمبر سے کہہ رہا ہے یاد کراؤ کس کو، امت کو، اگر اس کا ہم سے تعلق ہی نہیں تو یاد کرانے کا فائدہ کیا ہے، اور اگر ہمارے فائدے میں ہے تو سوال یہ ہے ہمارے فائدے میں کیا ہے، امامت ابراہیم تو ابراہیم کے دور میں اور ذکر سرکار کے دور میں کیوں کیا جا رہا ہے، بس اللہ کی نظر میں ابراہیمی امامت کا تسلسل قیامت تک ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، ابراہیمی امامت کا تسلسل اگر قیامت تک نہیں تو اس امامت کا تذکرہ 1500 سال بعد کرنا فائدہ کیا، اس میں امت کے لیے کیا پیغام ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے یاد کراؤ کس وقت کو، ابتلا، جب اللہ نے آزمایا کس کو، ابراہیم کو، کس نے، تیرے رب نے، بکلمات، کلمات کے ذریعے، اب وہ کلمات الفاظ نہیں، کلمات وجودی ہے، آزمایا، فاتمہن، اور جب ادھر امتحان 100/100 ہو گیا، کالا، اب آواز ادھر سے آئی، انی، میں، سیگا واحد متکلم، واحد، انا نہیں، انا نہیں، انی، میں، ہم نہیں، میں، جائلوں کا بنا رہا ہوں کا تجھے، یہ مخاطب ابراہیم ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے میں بنا رہا ہوں ابراہیم تجھے، للناس، انسانوں کے لیے، امام، امام، یہ تو قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بنا رہا ہوں اے ابراہیم تجھے امام، انسانوں کے لیے، کس ابراہیم کو، جس کے پاس نبوت اور رسالت ہے، بھائی بتاؤ نبی حضرت ابراہیم کو کس نے بنایا، اللہ نے، صرف آپ مانتے ہیں، نہیں ہر مسلمان مانتا ہے، رسول اللہ نے بنایا، ہر مسلمان مانتا ہے، وہ دو منصب جس نے دیے ہیں وہ تیسرا بھی وہی دے رہا ہے، اللہ نے بتایا کہ امام بننے کی صلاحیت پیدا کب ہوتی ہے، توجہ فرمائیں گے، میں بنا رہا ہوں تجھے انسانوں کا امام، عزیزوں میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ کل اس گفتگو کو اور پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، گفتگو انشاءاللہ سلیس کرنے کی کوشش کروں گا، اب متوجہ ہیں آپ، جملہ جو کہہ رہا ہوں آپ تک پہنچنا چاہیے، خدا کہہ رہا ہے میں ابراہیم تجھے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں، انسانوں کا امام، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال ومن ذریتی، یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھنا، کیا کرنا، کون رکھے گا، خدا، ابراہیم کہہ رہا ہے تو رکھنا، ابراہیم بتا رہے ہیں میرے بعد بھی وہی بنائے گا جو مجھے بنا رہا، میری ذریت میں یہی امامت رکھنا، علم نبی اسے کہتے ہیں، بھائی ابراہیم کو نبوت ملی نہیں، کہا میری ذریت میں رکھنا، توجہ نہیں فرمائی، رسالت ملی نہیں، کہا میری ذریت میں رکھنا، ادھر امامت کا ملنا تھا، ادھر پکار اٹھے یہ منصب میری ذریت میں رکھنا، اور کب تک، جب تک یہ منصب ہے، اب آواز قدرت آئی، میں رکھوں گا، میں ہی رکھوں گا، لیکن ایک قید کے ساتھ، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ہے، میرا عہد، یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، کیا خوبصورت جملہ کہا آغا جوادی عاملی نے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ظالم اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا، کہا یہ منصب نہیں پہنچے گا، کہا ادھر سے کوشش ظالم کے معنی وہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیے؟ فرماتے ہیں ظالم کا آسان ترین معنی یہ ہے جو شے کا حق ہے اس حق کو ہٹا دینا یہ ہے ظلم۔ میں لفظ بدل دوں، کسی حقدار کی جگہ پر نہ حق کو بٹھا دینا ظلم ہے۔ ظالم امام نہیں ہو سکتا، میں نے بات کہہ دی ہے، ظالم امام نہیں ہو سکتا جس کا جو حق نہیں ہے، اگر وہ بیٹھ جائے تو ظالم ہے، اور ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ ظلم کا سب سے بڑا مستاق کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ہمارے پاس ایک دلیل تو آ گئی کہ ظالم امام نہیں ہوگا، اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، بس ایک بات ثابت ہو گئی کہ مشرک امام مقصد بات کو پہنچانا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے، ایک درسی انسان ہوں، درسی انداز ہے، توجہ فرمائیں گے عزیزو، ظالم ظلم ہے شرک۔ اب چار قسمیں ہوں گی نا، اللہ کے پیچھے نظر کون سی قسم ہے؟ اب آپ کے سامنے چاروں رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ظالم امام نہیں ہوگا، ظالم امام ایک قسم وہ جو اول عمر سے لے کے آخر عمر تک مشرک رہا، ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم جو پہلی عمر میں مشرک نہیں تھا، پھر مرتد ہو گیا، انجام شرک پہ ہو گیا، تو ہو گئی۔ تیسرا وہ جو پہلے مشرک تھا پھر مسلمان ہو گیا، تین ہو گئی۔ چوتھا جو آغوش مادر سے لے کر آغوش قبر تک ایک لمحہ بھی مشرک نہیں رہا۔ یہ چار قسمیں ہیں، بتاؤ اللہ کے پیچھے نظر کون سی قسم ہے؟ کون سی ہے بھائی؟ پہلی دو تو نہ ابراہیم مانگ سکتے ہیں نہ اللہ کہہ سکتا ہے، وہ تو ذاتن ہی جدا ہو گئی۔ ایک وہ جو ساری عمر مشرک رہا، ایک وہ جو پہلے مشرک نہیں تھا شرک پہ مر گیا، یہ دونوں تو خود بخود ختم ہو گئے۔ ان دونوں قسموں میں سے ایک اللہ کے پیچھے نظر ہے۔ آئے آئے، کون کون سی؟ ایک وہ جو زندگی میں کئی سال مشرک رہ چکا، ان دونوں میں ایک ہے۔ اللہ نے کہا یہ امامت ظالم کو نہیں ملے گی۔ ظالم کون ہے؟ جو مشرک ہے، جو ایک دن شرک کرے وہ بھی امام نہیں ہو سکتا۔ سالوں پہ کر لو، جو مرضی کوئی بنائے، جو مرضی بنائے، مسلمان بنا، مسلمان کے بعد درجے طے کرتا جائے کرتا جائے، مومن بنے، متقی بنے، ہر عنوان دے دو دے دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، پوری دنیا بھی مان لے جس کے ماضی میں شرک ہے وہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تشیع کی روح۔ اب مجلس میں نے صرف وہ اس طرح تو نہیں ختم کرنی ہوتی، توجہ فرمائے، یہ ہے تشیع کی روح۔ ہمارے ہاں ظالم امام نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہے وہ امام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ انسانوں کی توہین ہے، اللہ انسانوں پر ظالم کو اپنا منصب دے دے۔ جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہے۔ تاریخ میں جسے منوانا ہے منواؤ، لیکن ظالم نہ ہو۔ ظالم نہ ہو، ظالم ہوگا تو ہمیں دیواروں میں چننا یہ گوارا ہے، ہمیں سولیوں پہ لٹکنا گوارا ہے، لیکن ظالم کو نہ کل ماننا ہے نہ آج مانتے ہیں۔ ظالم کے سامنے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، ہم امام عادل کے ماننے والے ہیں، ہم امام معصوم کے ماننے والے ہیں، وہ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ اگر امامت کا یہ تصور امت پوری مان لے تو ان ظالموں سے نجات مل جائے۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں، میں نے عملی بات کی ہے، صرف اعتقادی اور علمی نہیں کی، میں نے معاشرتی بات کر دی۔ اگر دنیا امامت کے اس عقیدے کو مان لے، میں اب اور بات کہتا ہوں، اسے شیعہ عقیدہ سمجھ کے نہ مانو، نہ مانو، قرآن سمجھ کے مان لو۔ میں قرآن نے کہا ہے ظالم امام نہیں ہو سکتا، پہلے ظالم سے لے کر آج تک کے ہر ظالم کا انکار کر دو۔ نہیں، آپ جو بات کہہ رہا ہوں متوجہ ہونا، ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے ظالم اور مظلوم کا فرق واضح ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے، امت ان ظالموں کے ہاتھوں میں جو یرغمال ہو گئی نکلے کیسے؟ نہیں نکل سکتی جب تک امامت کا یہ عقیدہ قبول نہیں کرے گی۔ کیوں؟ ادھر جاؤ، اٹھو، ظالم کے خلاف اٹھو، اٹھنے لگو گے تو ادھر مفتی مکہ سے لے کر یہاں کے داعش کے پالتو کتوں تک ہر کوئی کہے گا کہ یہ اول الامر ہے، اس کی اطاعت کرو۔ خدا کی قسم، آل محمد کو چھوڑ کے تمہیں قرآن کے ذریعے ظلم کے نیچے جھکایا جا رہا ہے، اور حسین کربلا میں آئے ہی اس لیے تھے کہ قرآن کو ظالموں کے ہاتھ سے نکال کر حسینیوں کے ہاتھ میں دے دو۔ اگر اس ظلم سے نکلنا ہے، آؤ اس امامت کو مانو۔ جب اس امامت کو مانو گے پھر تمہیں کوئی اول الامر کی آیت کے ذریعے دھوکہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ خدا کی قسم، یہ مصر میں، یہ عربوں میں جب جدوجہد چل رہی تھی، میں نے اس دور میں ایک جملہ کہا G9 میں، میں نے کہا مصر میں، مراکش میں، یہ لیبیا میں، ہر جگہ یہ جو لوگ اٹھے ہیں کن کے خلاف اٹھے؟ حاکموں کے خلاف اٹھے۔ ان کا اٹھنا یہ دلیل ہے کہ حسین جیت گیا۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ میرے مولا حسین کی کامیابی کا اعلان آج بھی ہو رہا ہے، چونکہ مصر سے لے کے مراکش تک جو اٹھ رہے ہیں یہ ان کے پیچھے نہیں چل رہے جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ انہوں نے تو بیعت یزید کو اللہ رسول کی بیعت کہا، یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں جنہوں نے یزید کا مقابلہ کیا۔ زاہد بھائی، میں آتا ہوں تو بعض ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ان کی جرت ہے، ان کا اخلاص ہے۔ عزیزو، خدا کی قسم، ہماری راہ اتنی پاکیزہ ہے، اگر امام معصوم بھی غیبت میں چلا جائے تو ہم معصوم کے بعد بھی معصوم کی نیابت میں بھی اسے مانتے ہیں جو کردار میں معصوم کے قریب ہو۔ آئے آئے، ہر کس و ناقص کو نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ ہمارے پاس ایسا لیڈر ہے، ہمارے پاس ایسا رہبر ہے، اور اس امام کا دست غائبی ہے، دست غائبی ہے۔ خدا کی قسم، آج کربلا میں دوبارہ کربلا کو مسمار کر دیا جاتا ہوا ہے تاریخ میں۔ ہاں، جب کربلا کی طرف وہ آئے، کون؟ جنہیں کربلا سے ہمیشہ خطرہ رہا، جنہیں ہمیشہ کربلا سے خطرہ رہا، آئے۔ اور آج بھی جو بات کر رہا ہوں، یہ بات پڑھی لکھی کر رہا ہوں، اور جائیں تحقیق کر لیں، گوگل پہ جا کے دیکھیں کہ عراق کی آبادی میں شیعہ کس طرف ہے، سنی کس طرف ہے۔ آج داعش کا جہاں قبضہ ہے وہاں اہل سنت ہے، شیعہ نہیں۔ اور انہیں جو مار رہے ہیں وہ کون ہے؟ ابھی زاہد بھائی کہہ رہے تھے یہ شیعہ سنی کی جنگ نہیں، سنی حسین کا کبھی مخالف نہیں ہو سکتا، یہ جنگ ہے یزیدیت اور حسینیت کی۔ بات کہہ دی ہے۔ میں نے پرسوں کہا تھا شیعوں سے نہیں کہتا سنی ہو جاؤ، سنیوں سے نہیں کہتا شیعہ بنو، نہیں کہتا، نہیں کہتا، شیعہ اور سنی دونوں سے ایک بات کہتا ہوں، شیعہ سے بھی سنی سے بھی، شیعہ سے نہیں کہتا سنی ہو جاؤ، سنی سے نہیں کہتا شیعہ ہو جاؤ، دونوں سے کہتا ہوں حسینی ہو جاؤ۔ یوں نہیں، میں نے، مجھے عادت نہیں ہے نعرے لگوانے کی اور نعروں کا انتظار بھی نہیں کرتا، لیکن اس بات پہ چاہتا ہوں، سب شیعہ سنی حسینی بننا چاہتے ہیں نا، تو وہی نعرہ سب مل کر لبیک یا حسین۔ یزیدیت سے نجات ملے گی، نہیں شیعہ سنی کے چکر میں نہ پڑو۔ کربلا کے بعد امام حسین نے بدل دیا ہے، کہا حسینی بنو گے تو مسلمان رہو گے۔ کیوں؟ کہا وہ اسلام جو مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، وہ اسلام چاہیے تو بتول کے در سے ملے گا۔ نہیں ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں، حسین و منی والا من حسین، وہ اس در سے ملے گا، اس در سے ملے گا۔ اگر اس در پہ نہیں آو گے تو وہ اسلام نہیں ملے گا۔ بہت ساری باتیں ذہن میں تھی، انشاءاللہ ابھی ہیں ہمارے پاس کچھ ایام۔ میرے دوستو یہ اسلام چاہیے تو آؤ، یہ اسلام تمہیں درباروں میں نہیں ملے گا، یہ اسلام کربلا کی گرم ریت پہ ملے گا۔ ماشاءاللہ متوجہ ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں، اسلام آباد پنڈی کی بہت بڑی ایک کمیونٹی یہاں آتی ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سر کاٹنے والا اسلام چاہیے تو یزیدیوں میں ملے گا، سر بچانے والا اسلام چاہیے تو کربلا میں ملے گا۔ اگلا جملہ کہوں، میرے دوستو یہ اسلام چاہیے تو کربلا میں آؤ، یہ اسلام چاہیے تو اس دربار میں یزید کو نہ دیکھو، ننگے سر کھڑی اس زینب کو دیکھو۔ جو دفاع اسلام کے لیے اپنے وقت کے فرعون کے سامنے موسیٰ بن کے کھڑی، اپنے دور کے فرعون کے سامنے موسیٰ زمان بن کے کھڑی ہے۔ جملہ بدل دوں، اپنے دور کے تمام عرب جہلیت کے نمائندے کے سامنے مصطفیٰ کی محافظہ بن کے کھڑی۔ آؤ زینب کبریٰ کو پہچانو، یہ بہن بھائی کے ساتھ نہیں آئی، پڑھے لکھے دوستو بہن بھائی کے ساتھ نہیں آئی، یہ شریکت الحسین آئی ہے، شریکت الحسین، شریکت الحسین۔ حسین و زینب کا تعلق کی بنیاد فطری نہیں، صرف بھائی بہن سے محبت کرتا ہے اور بہن بھائی سے، یہ فطری محبت ہے، کربلا میں اس سے آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ زینب جانتی ہے حسین ہے کیا، وہ جو قلبی تعلق ہے نا جناب سیدہ ثانیہ زہرا کا امام مظلوم سے، اس کی بنیاد ہے معرفت، معرفت۔ میرے دوستو آج مصائب کا ایک تھوڑا سا انداز بدل کے انشاءاللہ کل سے ترتیب مصائب میں پڑھوں گا، آج ذہن میں یہ باتیں آ گئی تو اس لیے یہی کہنا چاہتا ہوں، زینب اور حسین کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد ہے معرفت، معرفت۔ آپ کی معرفت جتنی کسی کے بارے میں بلند ہوتی جاتی ہے نا، آپ کا مانوی قرب بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ یہ قرب کی منزل وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے چوٹ لگے درد آپ کو محسوس ہوتا ہے، ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ اگر آپ کا کسی سے مانوی تعلق قریب ہو جائے، جملہ بدل دیتا ہوں، آسان کرتا ہوں، آپ کا کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، آپ کو واقعاً اس میں اپنی خواہشات اور اپنی روحانی جو ادراکات ہے اس کے ساتھ قرب ہو گیا، اگر کوئی آپ کے پیر کے منہ پر تماچا مارے، اس سے زیادہ آپ اپنی توہین محسوس کرتے ہیں۔ میں آج ایسی ہی مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی معرفت کے ساتھ رونا ہو جائے۔ اب اس کے چہرے پہ کوئی گستاخی کرے وہ درد محسوس کرے نہ کرے آپ کا درد اور ہوگا. اب مجھے بتاؤ حسین اور زینب کا جو تعلق ہے, خدا کی قسم یہ جو پیشانی ہے حسین میں تیر لگ رہا ہے نا, یہ حسین کی پیشانی میں نہیں یہ زینب کے جگر پر لگ رہا ہے. نہیں 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 میں باتیں آسان کرتا ہوں, مصائب پڑھنا ہے تو آسان کر دیتا ہوں. میری آقا زادی کا میرے مولا حسین سے تعلق کا میں آپ کے سامنے روایت واقعہ کی شکل میں پڑھ دیتا ہوں. علامہ جعفر تشتری لکھتے ہیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی, امام حسین اور جناب زینب میں ایک سال کا فاصلہ ہے نا, ایک سال چھوٹی ہے بلکہ سال سے بھی کم, لیکن کہتے جب جناب زینب پیدا ہوئی ایک سال کی بی بی تھی دو سال کے حسین تھے. ایک دن سید الانبیاء اپنی بیٹی کے گھر میں آئے, اٹھی بابا کا استقبال کیا, کہتی ہیں بابا جان آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. سیدہ سلام اللہ علیہا, ہاں بیٹا پوچھو. بابا یہ میری بیٹی زینب ایک سال کی ہے, میرا حسین دو سال کا ہے. ایک عجب میں انداز دیکھتی ہوں, کافی دیر سے کافی مہینوں سے میری بیٹی کیا دیکھتی ہے. بابا جب حسین بیٹھے ہوتے ہیں نا زینب حسین کو دیکھتی ہے, اور میرے ذہن میں جدھر جدھر حسین جاتے ہیں ادھر ادھر زینب کی نگاہ جاتی ہے. یہ نظر تعاقب کرتی رہتی ہے زینب کا حسین کا. اب اگلا جملہ سنے, میں نے خود پڑھا ہے اس لیے. کہتے ہیں جب جناب عبداللہ ابن جعفر تیار آئے نا, آپ نے کہا چچا جان پاپا کے بعد مجھے آپ نے پالا, آپ میرے لیے کوئی عرب کی کوئی متقی خاتون ڈھونڈے. سر سے قدموں تک دیکھا, کہا تو اس قابل ہے کہ زینب تیرے نکاح میں جا سکے, لیکن میرا لال میرا بیٹا میری ایک وصیت اور نصیحت ہے چچا جان حکم فرمائے. کہا کائنات میں چند ہستیاں ایک دوسرے کے لیے بنی ہیں. کہا بتول رسول کے لیے بنی تھی, اسی لیے رسول کے بعد کسی نے بتول کو مسکراتے نہیں دیکھا. کہا زینب حسین کے لیے بنا ہے. کہتے ہیں نکاح ہو گیا, عربوں میں رسم ہے تین دن بعد ماں لینے جاتی ہے. تین دن گزر گئے, کہتے ہیں صحن میں بیٹھ کے علی رونے لگے. اب جناب فضا قریب آئی, یا علی اگر میں نے زینب کو جنا نہیں پالا تو ہے نا مجھے اجازت دے میں لینے جاتی ہوں. ہاں فضا جاؤ. جناب فضا کہتی ہے جب میں پہنچی نا جناب زینب کے گھر کیا دیکھا, ادھر علی رو رہے ہیں ادھر زینب رو رہی ہے. قریب آئی پریشانی کا بوسا دیا, زینب ماں یاد آ رہی ہے. نہیں اماں ماں یاد نہیں آ رہی. زینب پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ اماں تین دن گزر گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا, اماں تین دن گزر گئے میں نے بھائی کو نہیں دیکھا. عزاداروں مجھے بتائے جو تین دن بھائی دیکھے بغیر نہ رہے. اللہ جانے جب ابن زیاد کے ہاتھ میں چڑی تھی تو اس حسین کے لب تھے زینب پہ کیا گزری. خدایا بحق کے محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کامل عاجلہ فرما. خدایا حاضرین میں جو حضرات اس عزاداری سید و شہداء میں شریک ہیں خدایا ان پہ اپنی رحمت نازل فرما, مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, محبت و الفت قائم فرما. خدایا بحق کے محمد و آل محمد خدایا عزاداران حسین اور اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمان کا ظہور فرما. خدایا ہمیں ان کے پیروکاروں میں قرار دے. خدایا مسلمانوں کو اس امامت حقیقی کی طرح متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آلہ الاطہار.